وسائل نہیں تھے، آدمی کے اندر مشقت اور محنت کی عادت تھی، چل کے جایا کرتا تھا، قدموں پہ چلتا تھا. اب وسائل آ گئے، گاڑی آ گئی، پہلے گرمی میں کام کر لیا کرتا تھا، اب پنکھے میں کام کرنا مشکل ہو گیا ہے. علی درس گاؤں میں پنکھے بھی نہیں ہوتے تھے، تب بھی محنت ہوتی تھی. اب سب کچھ ہوتا ہے، تب بھی محنت نہیں ہوتی. جب وسائل بڑھتے ہیں تو محنت اور اہتمام میں کمی آ جاتی. جسم محنت کی اس کے اندر عادت نہیں رہتی، اہتمام نہیں رہتا، آدمی کے اندر کم ہمتی آ جاتی، سستی آ جاتی، کاہلی آ جاتی. مجلس لگی ہوئی تھی، بجلی غائب ہو گئی، تو فرمانے لگے ہمارے زمانے میں یہاں بجلی نہیں آئی تھی، ہم لالٹین میں پڑھتے تھے. مولانا نذر الحفیظ صاحب نے کہا جب زیادہ سہولتیں ہو گئیں تو پڑھنے میں لوگوں کی توجہ بھی کم ہو گئی، لوگ موم بتیوں میں پڑھتے تھے، لالٹین میں پڑھتے تھے، اب تو روشن کمروں کے اندر بھی کوئی مطالعہ نہیں کرتا. حضرت نے اس پہ فرمایا جب وسائل کی کثرت ہوتی ہے تو محنت اور اہتمام میں کمی آتی ہے. ہر چیز کا یہی حال ہے، علم کے ساتھ مخصوص نہیں. آپ دیکھ لیجئے جیسے جیسے وسائل میں اضافہ ہوا صلاحیتوں میں کمی آ گئی. پہلے لوگ بڑی مشکل سے کوئی فن حاصل کرتے تھے، بڑے باصلاحیت ہوا کرتے تھے، اور فن حاصل کرنے کے وسائل بہت آ گئے لیکن صلاحیت ختم ہو گئی. صلاحیت نہیں رہی. بتائیے پہلے علم حاصل کرنا اتنا آسان تھا جتنا آج ہے؟ اور صرف علم کی بات نہیں، باقی بھی جتنے فنون ہیں پہلے ان کو حاصل کرنے میں بڑی مشقت ہوتی تھی اور بڑی محنت لگتی تھی، لیکن صلاحیت پیدا ہوتی تھی. اب ان سب چیزوں کو حاصل کرنا آسان لیکن محنت نہیں، محنت نہیں اور اہتمام نہیں. حالانکہ گاڑی بھی ہے، پہنچنا بھی آسان ہے، اہتمام نہیں، کبھی چلے گئے کبھی چھوڑ دیے. تو وسائل کی کثرت سے آدمی کی صلاحیتوں میں کمی آ جاتی، اسباب و وسائل کی کثرت سے محنت میں اور صلاحیتوں میں کمی آ جاتی. جیسے پہلے با لوگ با صلاحیت ہوا کرتے تھے، اب تو ڈھونڈنے سے نہیں ملتا، ڈھونڈنے سے نہیں ملتا. آج بھی اس علم کے راستے میں وہی آدمی کچھ مقام پاتا ہے جس نے کچھ اس علم کی خاطر محنت کی ہو، قربانی دی ہوئی ہو. محنت کی ہو، قربانی دی ہو، وہ کسی مقام پہ جا کے پہنچتا ہے. اس وقت آدمی دیکھتا ہے اس آدمی کو 60-70 سال کے بعد، اسے اندازہ نہیں ہوتا کہ 50 سال پہلے اس نے کیا قربانی دی اور کیسی مشقتیں جھیلی ہیں اور کن گھاٹیوں سے گزرا ہے اور کیسے کیسے اس نے مجاہدے کیے ہیں. آج دیکھ رہا بڑے مزے ہیں اس کے، بڑے مزے. تو علم بھی بغیر محنت اور مشقت کے نہیں آتا، محنت مانگتا ہے، قربانی مانگتا ہے. فرمایا کسی مربی اور استاد سے کس طرح استفادہ کیا جائے، اس سے نفع کیسے اٹھایا جائے. تو حضرت نے فرمایا استاد کی اور مربی کی جب تک عظمت نہیں ہوگی اس سے آدمی فائدہ نہیں اٹھا سکتا. باپ کی عظمت ہوتی ہے نا، بس ابا کا اشارہ ہی کافی ہو جاتا ہے بچے کے لیے. اور جب عظمت اور ادب نہیں ہوتی تو کہہ کر کے تھک جاتا ہے، اس پہ کوئی اثر نہیں پڑتا. تو ایسی استاد کا منشا معلوم کر کے اور ان کی چاہت پہ عمل کرنے، اس سے تو آدمی کی تربیت ہوتی، اس سے آدمی کا فائدہ ہوتا ہے. فرمایا شیخ ہو، مربی ہو، استاد ہو، اس سے استفادے کی شکل یہ ہے کہ استاد کی عظمت ہو اور اپنی ضرورت کا احساس ہو. اگر یہ دو چیزیں ہوں گی پھر آدمی فائدہ اٹھائے گا. اور آدمی سمجھتا ہے کہ میں تو مستغنی ہوں، مجھے تو کسی چیز کی ضرورت نہیں، تو نسخہ طاقت کا کتنا ہی اچھا کیوں نہ ہو لیکن اس آدمی کو اس کے استعمال کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے اور اس ضرورت کا اسے احساس ہی نہیں ہے، تو اس قیمتی دوائی کا کیا فائدہ. تو فائدہ اٹھانے کا انداز یہ ہے کہ سامنے والے کی عظمت ہو اور اپنی ضرورت کا احساس ہو. اگر یہ دو چیزیں ہوں گی پھر تو فائدہ ہوگا، پھر فائدہ ہوگا. حلب میں حضرت تشریف لے گئے، شام کے سفر کا ذکر فرمایا. فرمایا ہم حمص اور حلب بھی گئے، یہ شام کے بڑے مشہور شہر ہیں اور شام کی اپنی ایک تاریخ ہے. صحابہ کی سب سے بڑی تعداد مدینہ منورہ کے بعد شام میں آئی. حلب والوں نے بہت زیادہ استقبال کیا، شہر سے باہر لینے آئے آنے والوں میں وہاں کے علماء اور مشائخ بھی تھے، شیخ ابو الفتح ابو غدا بھی تھے. وہ ہمارے ہاں تقریر وہاں ہماری تقریریں بھی ہوئیں اور بہت مؤثر ہوئیں. وہاں ایک بزرگ تھے، انہوں نے کہا ہم ذکر میں مشغول تھے، ہمیں اشارہ ہوا کہ ان کی تقریر ہو رہی ہے، وہاں جاؤ. ایک ادیب کو پڑھنا چاہیے یا مختلف ادبا کو پڑھنا چاہیے؟ مختلف ادیب ہوتے ہیں اور ان سب کی تصانیف ہوتی ہیں. کسی ایک ادیب کو لے کر اس کی کتابوں کا مطالعہ ہو یا مختلف ادیبوں کی کتابوں کا مطالعہ ہو؟ یہ کسی نے سوال کیا. فرمایا جس کا ادب زیادہ پسند ہو اس کو زیادہ پڑھنا چاہیے. تاکہ آدمی اس سے اخذ کر سکے، اس کا اسلوب لے سکے، اس کا انداز لے سکے، اس کی تحریر کا، ٹھیک ہے، جسے کہیں کہ انداز، اور اس سے استفادہ کر سکے. لیکن اس پر اکتفا نہ کرے اور مختلف ادبا کو پڑھے گا تو اس کا خود ایک اسلوب بن جاتا ہے. پہلے ایک کو بہت پڑھے، پھر دوسروں کو بھی پڑھ لے، پھر یہ خود ادیب بن جائے گا، اس کا اپنا ایک اسلوب ہو جائے گا. دعوتی مصروفیت مطالعے کی کمی کا باعث نہیں ہونا چاہیے. اس کے ساتھ ساتھ آپ کو تفسیر، حدیث اور فقہ میں مہارت اور کمال پیدا کرنا چاہیے. دعوتی مصروفیت کے ساتھ اس میں کمی یا اس کی طرف سے غفلت ہرگز نہیں ہونی چاہیے. مسلسل اپنا مطالعہ اپنے بڑوں کے رہنمائی میں جاری رکھنا چاہیے. ساری مشغولیات مبارک اور باعث اجر اور باعث ثواب، لیکن ساتھ ساتھ آدمی اپنا مطالعہ بھی جاری رکھے. فرمایا ہمارے طلباء کو حدیث سے اشتغال رکھنا چاہیے. حدیث کی اہمیت اور افادیت اور ضرورت پر پورا ایمان اور شرع صدر ہو. بعض حلقوں کی طرف اس میں شک پیدا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، جیسے کہ پرویز وغیرہ کا حلقہ. ایسا نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، احادیث کی ایک عظمت ہے اور اس کی ایک اہمیت ہے، اور اس پر پورا ایمان ہو، اس کی سچائی پر، اور اس کے اندر جو اللہ نے صلاحیت رکھی ہے اس پر پورا ایمان اور یقین ہو. فرمایا مسلمانوں میں دین کا مخالف ہو تو وہ کفار سے بدتر ہو جاتا ہے. بیٹھتے ہی آہ سرد بھری، اور فرمایا آج عالم عربی میں بہت خلا ہے. وہاں عالم عربی میں حضرت نے یہ بات 40 سال پہلے بتائی، اور آج تو اللہ حفاظت فرمائے. فرمایا عالم عرب میں بہت خلا ہے، وہاں کوئی ایسی شخصیت نہیں جس کی دینداری اور دینی دعوت سے وہاں کوئی تبدیلی نظر آئے. عالم عرب میں فرمایا بہت خلا ہے، کوئی مرجع الخلائق کے لوگوں کا دینداری کے لحاظ سے اس کی طرف رجوع ہو، اور دینی مسائل میں اس پہ اعتماد ہو، اور اس کی شخصیت لوگوں کی زندگی بدلنے کا ذریعہ بن رہی ہو. فرمان لگے عالم عرب میں اس کی بڑی خلا ہے. ہماری ان سے فرمایا ایک بزرگ تھے حسن البنا، کاش کہ کوئی ایسا پیدا ہو. ہماری ان سے ملاقات نہ ہو سکی. 1947 میں ہم جس سال پہلی دفعہ حج کے لیے گئے تھے، اس سال وہ نہ آ سکے، جبکہ ہر سال آتے تھے. پھر اگلے سال ان کی شہادت کا واقعہ پیش آیا. سید قطب کو بھی بڑی اذیتیں دی گئی، ان پر کتے چھوڑے جاتے تھے. سنا ہے جمال عبد الناصر کی قبر پر بار بار اوپر آ جاتی. جمال عبد الناصر مصر کا بادشاہ صدر تھا، اور اس نے وہاں کے علماء کو بڑی تکالیف دی تھی، اور بڑی اسے کہیں کہ ان کو ازمائشوں میں ڈالا تھا. تو سنا ہے کہ جمال عبد الناصر کی قبر بار بار اوپر آ جاتی تھی. پھر ایک نقطہ ارشاد فرمایا کہ جب مسلمانوں میں دین کا کوئی مخالف ہوتا ہے تو کفار سے وہ بدتر ہوتا ہے. بار بار اس کا تجربہ ہوا. اسلامی دنیا میں جو دین کے خلاف سازشیں کی ہیں، بس اوقات وہ نام نہاد مسلمان ہوتے ہیں، اور ان کی حرکتیں کافروں سے زیادہ بدتر ہوتی ہیں. جو دین کا مخالف ہوتا ہے وہ کافروں سے زیادہ بدتر ہوتا ہے. اس لیے فرمایا مسلمانوں میں دین کا مخالف ہو تو کفار سے بھی بدتر ہو جاتا ہے. فرمایا سب سے زیادہ توجہ کے مستحق قرآن و حدیث اور سیرت نبوی ہے. پھر فرمایا لیکن سب سے بڑھ کر، سب سے بالاتر، سب سے مافوق نبوی سیرت ہے. ان بزرگوں کے یہاں بھی جو تاثیر ملتی ہے وہ سب اسی کی برکت ہے. سب سے زیادہ توجہ اور اہمیت کے مستحق قرآن اور حدیث اور سیرت نبوی ہے. اسی کے سب سے زیادہ اشاعت ہونی چاہیے. پھر صحابہ اکرام کے حالات، کوئی بڑے سے بڑا ولی بھی صحابہ کے مرتبے کو نہیں پہنچ سکتا ہے. چاہے وہ قطب ہو، چاہے وہ غوث ہو، وہ صحابہ کی شان کو نہیں پہنچ سکتا. تو سیرت پڑھنے سے اور صحابہ کی زندگی پڑھنے سے آدمی کے اندر بڑی تبدیلی آتی ہے، اور آدمی کی سوچ کی اور فکر کی بڑی تعمیر ہوتی ہے. آدمی کے ایمان میں اور آدمی یقین میں بڑا اضافہ ہوتا ہے. اور آدمی میں دین کے شوق میں اور ذوق میں بڑی جسے کہیں کہ ترقی ہوتی ہے. سیرت نبوی پڑھنی چاہیے اور حضرات صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کے واقعات پڑھنے چاہیے. پر میں تاریخ کا اگر مطالعہ کرنا ہو تو ہمیں کس طرح کرنا چاہیے, تاریخ کا مطالعہ کس طرح کرنا چاہیے؟ اس سلسلے میں فرمایا, بہت سے لوگ تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں کوئی معلومات کے لیے, کوئی زبان کا فائدہ حاصل کرنے کے لیے, مگر اصل یہ ہے کہ تاریخ کا مطالعہ اس احساس اور اس ارادے سے کریں کہ اس سے کام لینا ہے. کوئی تاریخ کا مطالعہ اس لیے کرتا ہے کہ معلومات مل جائیں گی, کوئی اس لیے کرتا ہے کہ اس سے زبان میں فصاحت آ جائے گی اور اس سے معلومات میں اضافہ ہو جائے گا, مگر سچ یہ کہ تاریخ کا مطالعہ اس احساس سے کرے کہ اس سے کام لینا ہے, کسی نتیجے تک پہنچنا ہے, زندگی کے میدانوں میں اس سے رہنمائی حاصل کرنی ہے. پڑھنے والا سمجھدار ہو اور اس کا ذہن خاص ہو, تہ تک پہنچنے والا ہو اور اس سے نتیجہ نکالنے والا ہو. تاریخ کے واقعات میں بہت سارے نتائج حاصل کی جا سکتے ہیں اور اپنی زندگی کے لیے رہنمائی لی جا سکتی ہے اور قومی زندگی کے اصول مرتب کی جا سکتے ہیں. فرمایا, تاریخ ایک عمارت ہے جس کے نیچے بہت سی چیزیں دبی ہوئی ہیں. پڑھنے والے کا کام یہ ہے کہ وہ تلاش کرے اور دیکھے کون سی چیز کہاں دبی ہوئی ہے. تاریخ کے بہت سے حقائق پر ابھی تک پردہ پڑا ہوا ہے, بہت سی چیزیں اس کے ملبے کے نیچے دبی ہوئی ہیں. اس کو ڈھونڈ نکالنا اور ترتیب دینا, اس سے کوئی نتیجہ نکالنا, یہ محقق کا کام ہے. فرمایا, عربوں میں قبائلی تقسیم اس طرح تھی کہ یہ عدنان, یہ قحطان, یہ عدنان نجد اور حجاز میں زیادہ تر آباد تھے. قحطان یمن کے علاقے میں, پھر عدنان میں تقسیم تھی ربیعہ اور مضر. نجد والوں کا تعلق ربیعہ سے تھا اور قریش مضر سے تھے. کوئی اجمی عربوں کے اس قبائلی تعصب اور خاندانی اہمیت کا اندازہ نہیں لگا سکتا. یہی چیزیں اندلس کے زوال کا اہم سبب بنی. اندلس اسلامی دنیا کا ایک غیر معمولی خطہ تھا. وہاں جو زوال آیا وہ قبائلی تقسیم اور خاندانی تعصب کی وجہ سے. عرب ہیں لیکن میں عرب ہوں, لیکن میں کیا ہوں؟ مارواڑی ہوں. میں کیا ہوں؟ میں فلاں ذات کا ہوں, میں فلاں ذات کا ہوں, میں فلاں ذات کا ہوں. لیکن جیسے آج میمنوں میں پتنی کتنی ذاتیں, پٹھانوں میں افریدی اور پتنی کتنی ذاتیں, پنجابیوں میں پتنی کتنی ذاتیں, لیکن ان کے اندر تعصب پیدا ہو جاتا. پہلے زبانوں کی سطح پہ یہ پنجابی, یہ پختون, یہ سندھی, اور پھر زبانوں کے بعد اپنی زبان کے لوگوں میں خاندانی لحاظ سے یہ باٹوا اور یہ پتہ نہیں کون سا اور یہ دراجی والا اور یہ فلاں والا. آہستہ آہستہ اس میں تعصب پیدا ہوتا ہے. ہاں, پہلے مسلمان اسلام کی بنیاد پر اپنی ساری خدمات کرتے تھے. اب کہتے ہیں یہ مارواڑیوں کا, یہ چنوٹیوں کا اسپتال ہے, یہ فلاں کا اسپتال ہے, یہ فلاں کا اسپتال ہے. لیکن آہستہ آہستہ اس سے تعصب پروان چڑھتا ہے, تعصب پروان چڑھتا ہے. کیا لکھے ہوتے ہیں دہلی والے, لکھے ہوتے ہیں پہلے اپنوں کو آزماؤ. یہ بس اوقات نعرے لگے ہوتے ہیں, کراچی والوں کا خیال کرو, سندھ والوں کا ایسا کیوں ہو رہا ہے. یہ علاقہ ہی تعصب پیدا کرتے ہیں. یہ جتنے نعرے لگے ہوتے ہیں, کراچی والوں کا خیال کرو, کوئی یہ نہیں کہتا کہ ضرورت مندوں کا خیال رکھو چاہے وہ کہیں بھی ہے. کوئی یہ نہیں کہتا مسلمانوں کا خیال رکھو چاہے وہ کہیں کا بھی ہے. تو یہی نہیں کہتا کہ جس کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے اس کے ساتھ انصاف کرو چاہے وہ کہیں کا بھی ہے. تو بس اوقات علاقائیت کا تعصب آتا ہے, بس اوقات زبانوں کا تعصب آتا ہے, بس اوقات جسے کہیں کہ برادریوں کا تعصب آتا ہے. اس امت کو جو زوال ہوا ہے وہ دو وجہوں سے ہوا, یا فرقہ واریت کی وجہ سے یا اس زبان اور قومی تعصب کی وجہ سے. یہ زوال کے باعث بنے. اگر آپ خلافت عثمانیہ دیکھیں گے تو وہاں بھی یہ تعصب تھا, ہم ترکی تم عرب. پھر اندلس ٹوٹا, اس کی وجہ کیا تھی؟ ہاں عرب تو ہیں لیکن تم فلاں قبیلے کے, ہم فلاں قبیلے کے. اور جب عرب تقسیم ہو گئے تو ان کے اندر نفرت ہو کے دوار, یہ قطر یہ کویت, یہ عرب یہ یمن, چھوڑے ہیں کہیں نہیں. اس لیے کہ جب پتھر دیوار سے الگ ہو جائے تو پھر کیا ہوتا ہے, اس کی بقا مشکل ہو جاتی, وہ آہستہ آہستہ ٹوٹتا رہتا ہے اور ایک وقت آتا ہے اس کا وجود ہی ختم ہو جاتا ہے. اور جب تک وہ دیوار میں کھڑا ہو تو خود بھی محفوظ ہوتا ہے, دوسروں کی بھی حفاظت کرتا ہے. جب تک یہ امت اور اس امت کے افراد اس امت کی عمارت میں کھڑے تھے اور ایک تھے تو اس کا اپنا بھی تحفظ تھا, دوسروں کی بھی حفاظت کیا کرتا تھا. اور جب اس نے وہاں سے اپنے آپ کو نکال کر اپنی نئی شناخت پیدا کرنے کی کوشش کی, بربادی آ گئی. تو عربوں میں قبائلی تقسیم اس طرح تھی, یہ عدنان یہ قحطان. یہ عدنان نجد اور حجاز میں زیادہ تر آباد تھے اور قحطان یمن کے علاقے میں. پھر عدنان میں تقسیم تھی, ربیعہ اور نجد والوں کا تعلق ربیعہ سے تھا. اس طرح کوئی اجمی عربوں کی اس قبائلی تعصب اور خاندانی اہمیت کا اندازہ نہیں لگا سکتا. یہی چیز اندلس کے زوال کے اہم اسباب میں سے تھی. یہ ایک تحقیق کا موضوع ہے, اندلس کے زوال کے کیا اسباب تھے اس پر ابھی تک کسی نے توجہ نہیں دی. تو ہمیشہ اس امت کے لیے مصیبت جو بنی ہے, یا فرقہ واریت یا یہ تعصب قومی زبانی علاقائی, یہ تعصبات. اچھے ایسے دینداروں کے اندر بھی مسوقہ زبان پر تعصب کی باتیں آتی ہیں. کبھی کسی قوم کو بحثیت قوم برا نہ کہا کرو. ہم بسوقات لطیفے بناتے رہتے ہیں قوموں پر, بس اوقات لطیفے بناتے ہیں. یہ پورے قوم کی غیبت ہوتی ہے, ہر قوم میں اچھے برے ہوتے ہیں, ہر قوم میں اچھے برے ہوتے ہیں. ہم نے بنگالیوں کو تو اچھا نہیں کیا, اتنی بڑی مسلمانوں کا اکثر ہم سے جدا ہو گئے. اتنی بڑی وہاں تو اور کوئی کچرا بھی نہیں تھا, سارے کے سارے سنی مسلمان تھے. اتنی بڑی طاقت ہم سے جدا ہوئی, ادھر ادھر شریر کھڑے کر دیے, کوئی ادھر شریر کھڑے کر دیے, انہوں نے تعصب پیدا کر. کبھی بھی کسی قوم کا نام لے کر برائی نہ کیا کر, اور اس پہ لطیفے بنانا, اس پہ مذاق کرنا بہت بری بات. ہاں ظالم ہے وہ کہیں کبھی ہے, اس کی برائی ہو, ظالم ہے. ومن اظلم ممن, ظالم ہے بس, چاہے وہ کسی سے تعلق رکھتا. تو یہ ایک بڑی برائی ہے امت میں جو آئی ہے اور اس سے نقصان ہوا ہے. بس اوقات آدمی سوچتا ہے مطالعہ کرتا ہوں لیکن مجھے تو یاد ہی نہیں رہتا, اس لیے مطالعہ کرنے کا فائدہ ہی کیا ہے. تو آپ بتائیے آج جمعے کا دن ہے اور پچھلے جمعے سے لے کر اب تک کیا کھایا ہے, کسی کو یاد ہے؟ تو آپ کہہ دیں میاں کھانا ہی چھوڑ دو تو بستر پہ پڑ جاؤ گے, یاد ہی نہیں رہتا تو کھانا کیا فائدہ ہوا. ارے میاں یاد رہے نہ رہے اس کی توانائی آپ کے جسم میں ہے کہ نہیں, اس کی توانائی آپ کے جسم میں. ایسے میرے عزیزو اس کی فکر نہ کیا کرو کہ مطالعہ یاد رہا نہ نہیں, اس کی توانائی خود بہت آپ کی زبان میں آ جاتی، آپ کی تحریر میں آ جاتی، آپ کے مشوروں میں آ جاتی، خود بخود آ جاتی ہے. آپ کی تحریر میں آ جائے گی، آپ کے مشورے میں آ جائے گی، آپ کے رائے میں آ جائے گی، آپ کی تقریر میں آ جائے گی، آپ کی گفتگو میں آ جائے گی، خود بخود اس مطالعے کا وزن آ جائے گا، طاقت آ جائے گی. یاد رہے نہ رہے، مطالعہ کرنا چاہیے. آدمی بہت سی چیزیں پڑھتا ہے لیکن کچھ یاد نہیں رکھتا. اکثر لوگوں کو اس کی شکایت ہوتی ہے، آپ لوگوں کی بھی ہوتی ہے، یاد ہی نہیں رہتا. اس پر روشنی ڈالتے ہوئے فرمایا، کوئی بھی مطالعہ ضائع نہیں جاتا. آدمی سمجھتا ہے کوئی فائدہ نہیں ہوا، لیکن دراصل بڑا فائدہ ہوتا ہے. وہ چیز ذہن کے کسی خانے میں جمع ہو جاتی ہے اور موقع پہ یاد آ جاتی ہے، یا اس کا مطالعے کی وجہ سے اس کی تحریر میں اضافہ ہو جاتا ہے، اور اس کی جسے کہیں گفتگو کے اندر توانائی آ جاتی ہے، یا اس کی تقریر کے اندر اس کے اندر فرق آ جاتا ہے. اس وقت آپ کو تعجب ہوتا ہے اور پڑھی ہوئی چیز کی قدر آتی ہے. مطالعہ ذہن کو غذا پہنچاتا ہے، بلکہ اس میں خون پیدا کرتا ہے، چاہے ایک حرف ہو یاد نہ ہو. جس طرح غذا سے خون بنتا ہے چاہے اس کا احساس نہ ہو، اسی طرح مطالعے سے بھی خون بنتا ہے. پھر مقرر فرمایا، ہم ایک نفسیاتی بات بتا رہے ہیں، ہر مطالعے کا فائدہ ہوتا ہے. کوئی پڑھی ہوئی چیز بیکار نہیں ہوتی. ذہن بس اوقات چوری کر لیتا ہے اور چھپا پہ رکھتا ہے اور موقع پہ اس کو نکالتا ہے. موقع کو اس پہ نکالتا ہے. اس لیے امیر البیان شکیب ارسلان نے لکھا، جس نے کوئی چیز پڑھ لی اس نے اس کو اپنا غلام بنا لیا، وہ اس کا مستحق ہو گیا. جس نے کوئی چیز پڑھ لی گویا کہ اس نے اس کو قید کر لیا، غلام بنا لیا، جب چاہے گا اس کو استعمال کر لے گا اور جب چاہے گا اس سے فائدہ اٹھا لے گا. اللہ ہم سب کو اس کی توفیق نصیب فرما دے. سبحانک اللہ وبحمدک، نشهد أن لا إله إلا الله، نستغفرك ونتوب إليك.